تفسیر سورة الغاشیہ مکی سورت ہے، اس کا ایک رکوع، 26 آیات، الفاظ اور کلمات کی تعداد 92، جبکہ حروف 381 ہیں، 381. اس کا نام پہلی ہی آیت کے لفظ الغاشیہ کو اس سورت کا نام قرار دیا گیا. هل اتاك حدیث الغاشیہ، غاشیہ اس سورت کا نام قرار دیا گیا. سورت الغاشیہ اس کا موضوع اور مضمون توحید اور آخرت ہے. سورۃ اعلیٰ کی تفسیر میں مسند احمد اور صحیح مسلم کے حوالے سے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت بیان کی جا چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ میں سبح اسم ربک العالی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے. صحیح مسلم اور سنن ابو داؤد میں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے ایک دوسری روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ میں سورۃ الجمعہ کے ساتھ هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے. اس سورت کے اندر دو مضمون، ایک توحید اور دوسرا آخرت جو ہے وہ خاص طور پر بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ اہل مکہ ان مضامین کو جھٹلا رہے تھے، ان کا انکار کر رہے تھے. اس لیے یہ دونوں جو مضامین ہیں ان کو ذہن نشین کرنے کے لیے اس سورت میں بھی دلائل دیے گئے ہیں. آیت نمبر 1 سے 6 تک، وہ لوگ جو قیامت سے بے فکر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کیا تمہیں کچھ اندازہ ہے، کیا تمہیں کچھ خبر پہنچی کہ کس عظیم حادثے سے تم دوچار ہونے والے ہو، کیا عظیم حادثہ جس سے تمہیں سابقہ پیش آنے والا ہے. فرمایا هل اتاك حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تسلى نارا حامیہ تسقى من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع. کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا، خاردار سوکی گھاس کے سوا ان کا کوئی کھانا نہ ہوگا. اور آیت نمبر 7 بھی جو ہے وہ اسی مضمون سے مناسبت رکھتی ہے، لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو انہیں نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے. تو پہلی 7 آیات، نمبر 1 هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہاں پہ حل جو ہے وہ آیا ہے، اور حل جو ہے یہ سوال کے لیے آیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ سوالیہ انداز جو ہے وہ ہمیشہ سوچنے سمجھنے پر آمادہ کرتا ہے. حل کیا عطا کا آئی تیرے پاس, عطا کا مطلب ہوتا ہے آنا اور کا تیرے پاس, کیا پہنچی تیرے پاس, کیا آئی تیرے پاس حدیث ہوں, حدیث خبر کے لیے آیا ہے. اور یہاں پہ جو حدیث کا ذکر کیا جا رہا ہے اس سے مراد قیامت کی خبر ہے. کیا تجھے معلوم ہے, کیا آئی ہے تیرے پاس خبر, الغاشیہ. غاشیہ جو ہے یہ قیامت کا نام ہے. غاشیہ اس کا روٹ ہے غین شین یا, اس کے معنی ہے ایک چیز پر دوسری چیز کا چھا کر اسے ڈھانپ لینا. غشی ایسی حالت کو کہتے ہیں جبکہ انسان کے ہوش و حواس جو ہیں وہ قائم نہ رہیں. اور غاشیہ وہ چیز جس کی ہیبت, جس کی ہولناکی ہر شخص پر چھا جائے گی. اور یہاں پہ یہ قیامت کی صفت کے طور پر غاشیہ کا لفظ آیا ہے, اس لیے کہ قیامت کی آفت ایک ہماگیر آفت ہوگی, سب پر چھا جائے گی اور قیامت کی آفت سے کسی کو فرار نہ ہوگا. ایسی قیامت کی ہولناکیاں ہوں گی کہ تمام مخلوقات کو ڈھانپ لیں گی. تمام دنیا پر یہ ہولناکی محیط ہوگی, تمام لوگوں کے ہوش حواس گم کر دے گی. اور یہ کون ہوگی؟ یہ ہوگا قیامت کا دن. هل اتاك حدیث الغاشیہ. اب آپ دیکھیں کہ عید کے دن, جمعے کے دن اہم اجتماعات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی تلاوت کیا کرتے. کہتے وجوہ یومئذ خاشعہ, کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے. وجہ واحد ہے, وجوہ اس کی جمع ہے, یومئذ اس دن مراد ہے قیامت کا دن. خاشعتن, خاشعتن جو ہے خا شین عین خشعن. اور آپ دیکھیں کہ خشن کا لفظ جو ہے یہ ڈر کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ڈر, فرمایا کہ کچھ چہرے اس روز ڈر رہے ہوں گے, خوف زدہ ہوں گے. ڈرنے کے لیے قرآن میں 12 لفظ آئے ہیں. خاشین عین تیسرا درجہ ہے, ایسے ڈر کو کہتے ہیں جس کے اثرات دل کے علاوہ اعضاء اور جواہرے پر بھی نمایاں ہونے لگیں. جیسے قرآن میں خاشیتن ابصارہم کا لفظ آیا ہے. اور اسی طرح الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ, یہاں پہ چہروں کے ڈر کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے چہرے اس دن خوف زدہ ہوں گے. اب آپ دیکھیں کہ چہرہ انسان کے جسم پر سب سے نمایاں, انسان کی شخصیت کی پہچان اور انسان کے اوپر جو اچھی بری کیفیات گزرتی ہیں. دل پر کیا کیفیت ہے؟ دل ڈر رہا ہے, دل خوف زدہ ہے, پریشان ہے, کچھ سوچ رہا ہے, چہرے سے کیفیات عیاں ہوتی ہیں. تو یہاں پہ کچھ لوگ کہنے کی بجائے اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وجوہ یومئذ خاشعہ, کچھ چہرے اس دن خوف زدہ ہوں گے. اور یہ قیامت کے دل کی, قیامت کے دن کی ہولناکی, ہیبت ناکی, عظمت شان, اس کا اظہار بیان کیا جا رہا ہے, اس کا اظہار کیا جا رہا ہے, اظہار بیان ہے. عاملۃ ناصبہ, سخت مشقت کر رہے ہوں گے, تھکے جاتے ہوں گے. عاملۃ, عین میم لام عمل سے ہے, اور عاملۃن جو ہے یہ ایک صفت ہے, جیسے کوئی شخص محنت کر کے نڈھال ہو جائے, خوب محنت کر کے ریاضت کر کے وہ تھک چکے ہوں گے, تھک کر چور ہو جانا. عاملۃن ناصبہ, سخت مشقت کر رہے ہوں گے. ناصبۃن, نون سواد با نصب سے ہے، اس کے معنی ہیں محنت کرنے والی۔ یہ بھی تھکے ماندوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، عاملتن سخت محنت کرنے والے، ناصبتن تھکے ہارے۔ تو قیامت کے دن جب نتیجہ، جب رزلٹ لوگوں کی توقعات سے ہٹ کر نکلے گا، لوگوں کی خواہشات سے ہٹ کر ہوگا، جب لوگ دیکھیں گے جنہوں نے شرک کیا ہوگا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہوں گی، تو وہاں پہ جب وہ اپنا نتیجہ دیکھیں گے، جب وہ دیکھیں گے، جب ان کو پتہ چلے گا کہ انہیں جہنم کی آگ میں جلنا ہے، تو ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں گی، پھر وہ پریشان ہو جائیں گے، ان کے چہرے اتر جائیں گے، وہ خوف زدہ ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، تو یہ جو عاملۃ ہے یہ بھی جو ہے وہ چہرے کی حالت کو ظاہر کر رہا ہے، ناصبہ یہ بھی چہرے کی کیفیت کو ظاہر کر رہا ہے کہ وہ چہرے جو دنیا میں مسلسل محنت کرتے رہے ہوں گے، جو تھکے ہارے ہوں گے، اور یہ چہرے ہوں گے کفار اور مجرمین کے، دنیا میں بڑی محنت کی لیکن آخرت میں ان کے عمل کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی اجر نہیں۔ اور اس سلسلے میں ایک رائے یہ ہے کہ یہ کفار، فجار، مشرکین کے چہرے ہوں گے کہ انہوں نے عبادتیں بھی کیں، انہوں نے ریاستیں بھی کیں، لیکن وہاں انہیں کچھ نہیں ملے گا۔ اسی طرح ہندوؤں کے جوگی، نصارہ کے راہب، جو بہت اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے دنیا میں عبادت کرتے ہیں، لیکن انہیں اللہ کے ہاں کوئی اجر نہیں ملے گا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب ملک شام میں تشریف لے گئے تو ایک عیسائی راہب آپ کے پاس آیا، بوڑھا تھا، اپنے مذہب کی عبادت، ریاضت، مجاہدے، محنت میں لگا ہوا تھا۔ محنت سے اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا، بدن خشک، لباس خستہ پرانا، بدہیبت۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا، آپ رو پڑے۔ لوگوں نے رونے کا سبب پوچھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مجھے اس بوڑھے کے حال پر رحم آیا کہ بیچارے نے ایک مقصد کے لیے اتنی محنت کی مگر وہ مقصد رب کی رضا نہیں تھا، وہ رب کی رضا کو پا نہ سکا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے یہی آیت پڑھی، وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تسلا نارا حامیہ۔ تسلا سواد لام یا، داخل ہوں گے، نارن آگ میں، حامیتن دہکتی ہوئی، جلستی ہوئی، حامیم یا اس کا مادہ ہے، اور حامیتن جو ہے وہ دہکتی ہوئی، جلستی ہوئی، گرم آگ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، دہکتی ہوئی آگ میں داخل کیے جائیں گے۔
تسقا من عین آنیہ،
تسقا پلایا جائے گا، من عین چشمے سے، آنیتن کھولتے ہوئے، حمزہ نون یا اس کا مادہ ہے، اور کھولتے ہوئے چشمے کو آنیتن کہا جاتا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے کہ کھولتے ہوئے چشمے سے انہیں پانی پلایا جائے گا، یعنی ایسا چشمہ جس کی گرمی اپنے آخری نقطے پہ ہو۔ حامیتن، پیچھے آپ نے حامیتن پڑھا تھا، حامیتن، یہاں پہ آنیا تن کا لفظ آیا ہے، اور من کی وجہ سے عین آنیا تن آیا ہے۔ من جو ہے یہ حرف جار ہے، اپنے بعد میں آنے والے جو اسم ہوتے ہیں ان کے نیچے زیر دے دیتا ہے، یا کسرہ تین، دو زیرے دیتا ہے۔ من عین آنیا تن، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں صرف اتنا ہی نہیں کہ گرم آگ میں ان کو داخل کیا جائے گا، بلکہ جب آگ کی گرمی جو ہے انہیں لگے گی، اور آگ کی گرمی بھی وہ جو دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ، جو کبھی ختم نہ ہونے والی، جو کبھی کم نہیں ہوگی، اور پھر یہ پانی پانی پیاس پیاس کریں گے، تو انہیں جو ہے وہ دہکتے ہوئے، کھولتے ہوئے گرم چشمے کا پانی پینے کو دیا جائے گا۔ اور آپ سوچیں کہ گرمی میں ٹھنڈا پانی پینے کو دل جاتا ہے، تو لیکن انہیں کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے پینے کو کہا جائے گا لیس لہم طعامن، ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے، کچھ بھی کھانے کے لیے میسر نہ ہوگا، الا من ضریع، دواد را عین اس کا روٹ ہے، اور ضریع جو ہے دنیا میں ایک خاص قسم کی خاردار گھاس ہے جو زمین پر پھیلتی ہے، کوئی جانور اس کے پاس نہیں جاتا، بدبودار زہریلی کانٹوں والی ہے، ضریع۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس کا ذائقہ انتہائی تلخ، اس کی بو ناگوار، اور جب سوکھ جائے تو زہر بن جاتی ہے، عربی میں اسے شبرق بھی کہتے ہیں۔ فرمایا یہ اہل دوزک کی غذا ہوگی۔ انسان تو انسان، جانور بھی اس کو کھانا پسند نہیں کرتے، اور آپ سوچیں کہ یہ کنہیں کھانے کو دیا جائے گا جو اللہ کے نافرمان ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ تیسویں پارے پر پہنچتے ہوئے اب کیا کرنا چاہیے، کہ آپ اپنی کاپی میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتی ہیں، ایک طرف اہل جنت کی صفات، یعنی پارہ نمبر 27 سے لے کر 30 تک، آپ دیکھیں کہ 27ویں پارے سے لے کر 30ویں پارے تک جنتیوں کی صفات کیا ہے، نمبر دو، دوسری طرف آپ دیکھیں جہنمیوں کی صفات کیا ہیں۔ اسی طرح جنتی جو ہیں جنت میں جب جائیں گے تو انہیں وہاں کیا ملے گا، ان کا لباس، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کے گھر، ان کے محلات، جو بھی جنت کی نعمتیں ہیں وہ ایک طرف، اور اس کے اپوزٹ جو ہے وہ جہنم کی نعمتیں جو ہیں وہ آپ لکھیں، یعنی جہنم میں جو لوگوں کو سزائیں دی جائیں گی۔ تو آپ دیکھیں کہ جہنمیوں کا کھانا جو ہے وہ چار قسم کا ہے، طعام اہل النار، نمبر ایک زقوم، آپ پہلے پڑھ چکی ہیں زقوم کے بارے میں، اہل دوزک کی غذا ہوگا، یہ تھور کا درخت ہے۔ پھر آپ نے یہاں پہ دری پڑھا، کانٹے دار گھاس، پھر آپ غسلین پڑھ چکی ہیں، زخموں کی دھوون کی غلاظت، اور ذا غصہ، ذا غصہ جو ہے یہ بھی کسے دیا جائے گا، یہ بھی جہنمیوں کے لیے ہے، حلق میں پھنس پھنس کر اترنے والا کھانا۔ تو یہ دری کا کھانا جب جہنمیوں کو ملے گا تو کیا ہوگا، فرمایا لا یسمن ولا یغنی من جوع، جو انہیں نہ تو موٹا کرے گا اور نہ ہی ان کی بھوک کو مٹائے گا۔ آیت نمبر 6 میں کہا گیا کہ ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہے سوائے خاردار سوکھی گھاس کے، آیت نمبر 7 میں فرمایا کہ جب یہ کھانا کھائیں گے، تو عام طور پہ انسان جب دنیا میں کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھا کے اسے ایک طاقت ملتی ہے، کھانا کھاتا ہے تو کھانے سے جو ہے وہ فائدہ ہوتا ہے، جسم جو ہے موٹا ہوتا ہے، بھوک کی اذیت سے جان چھوٹتی ہے، جسم میں توانائی آتی ہے۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بس اس کو چبائیں گے، اس کو نگلیں گے، کھانا نہیں چاہیں گے، لیکن مجبوراً کھائیں گے پیٹ کے جہنم کو بھرنے کے لیے۔ لا یسمنو، سین میم نون، اس کے معنی ہوتے ہیں موٹا، جو ان کو موٹا نہیں کرے گا، ولا یغنی، اور نہ ہی انہیں فائدہ دے گا، من جو، بھوک سے، جو ہے یہ بھوک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو کھانے کے دونوں فائدے ہیں یہ اس سے محروم رہیں گے۔ دوسری طرف اب آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 16 تک اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو قیامت سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں گے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے۔ یہاں پہ ناعمہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، نون عین میم، اور نعم لفظ جو ہے یہ اسم جنس بھی ہے، اللہ رب العزت اعلان کر رہے ہیں کہ کچھ چہرے اس دن جو ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے. ناعمہ معنی بارونق. آپ نے پڑھا تھا سورت قیامہ میں, وجوہ ہوئیں یومئذ نادرہ الی ربہا ناظرہ. یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے جو ہے وہ اللہ کو راضی کرنے کی فکر کی, جو قیامت سے ڈرتے رہے, جو آخرت کو یاد کرتے رہے, تو ان کے چہرے اس روز بارونق ہوں گے. وجوہ یومئذ ناعمہ. ناعمہ کے معنی ہیں خوش ہوں گے, شادمان ہوں گے, تر و تازہ ہوں گے, آسودہ حال ہوں گے. جیسے انسان جب نعمتیں استعمال کرتا ہے تو نعمتوں کا اثر ان کے چہروں سے ہوتا ہے. لسعیہا راضیہ, اپنی کارگزاری پر خوش ہوں گے, اپنی کوششوں پر خوش ہوں گے. یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اہل جنت نے دنیا میں جو محنتیں کی ہوں گی, جو کوششیں کی ہوں گی, تو وہاں پہ وہ بہت خوش ہوں گے, کیونکہ آخرت میں جب اپنے بہترین نتائج دیکھیں گے کہ کیسے انہوں نے فرائض کو ادا کرنے میں تکلیفیں اٹھائیں, نفس کی خواہشات کے لیے کیسے قربانیاں کیں, اللہ کی کو راضی کرنے کے لیے کتنی مشقتیں برداشت کیں, اور حرام سے بچنے کے لیے انہوں نے جو ہے کیسے دنیا کے فائدے اور لذتیں جو ہیں ان سے اپنے آپ کو محروم کیا. اور انہوں نے یہ سودا کیا تو بڑے نفع کا سودا کیا. لسعیہا راضیہ, وہ اپنی محنت پر, اپنی خوشی, اپنی محنت پر, اپنے عملوں پر خوش ہوں گے. جیسے کوئی اپنا رزلٹ دیکھے اور پھر بہت خوش ہو جائے. فی جنت عالیہ, عالی مقام جنت میں ہوں گے. سبحان اللہ, یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اعلیٰ جنت میں ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ جنت کے جو ہے وہ 100 درجات ہیں, اور جنت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہوگا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے وہ جنت الفردوس ہے. تو جب اللہ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو. تو مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ عالی مقام جنت میں ہوں گے, وہ اونچے باغوں میں ہوں گے, وہ ان باغوں میں ہوں گے جو بلندی پر ہوں گے. اور اہل عرب کے ہاں اچھے باغ کا یہ تصور سمجھا جاتا تھا کہ وہ باغ بلندی پر ہو, اس کے ارد گرد کھجوروں کے درخت ہوں, تاکہ دور سے وہ خوبصورت بھی لگے اور جو موسمی اثرات ہیں, سیلاب, آندیاں وغیرہ, اس سے وہ محفوظ بھی رہیں. تو جنت جو اللہ نے اپنے متقی بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے, جس کے 8 دروازے ہیں اور جس کے جنت کے 100 درجے ہیں, اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اونچے باغات میں ہوں گے اور وہ اونچی جنتوں میں ہوں گے. لا تسمع فیہا لاغیہ, لاغیہ کا روٹ ہے لام غین, وہاں کوئی بےہودہ بات وہ نہ سنیں گے. اب آپ دیکھیں کہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے کہ وہاں پہ جنتیوں کو کسی قسم کی بےہودہ بات جو ہے وہ سننے کو نہیں ملے گی. سورت واقعہ میں بھی آپ پڑھ چکی ہیں, لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. اسی طرح آپ نے سورت نبا میں بھی یہ پڑھا تھا کہ جنتی جب جنت میں جائیں گے تو وہاں پہ جو ہے وہ کیا ہوگا, لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا, سورت النبا آیت 35. تو یہ جنت کی بہت بڑی نعمت ہے. دنیا میں چاہتے ہیں نا کہ غیبت, چغلی, بہتان, جھوٹ اور حسد کی ناقدرت اور لغویات سے پرہیز کریں اور ان سے بچیں, لیکن بچنا مشکل ہو جاتا ہے, کہیں نہ کہیں جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ سلپ ہو جاتے ہیں. لیکن جنتی جب جنت میں ہوں گے تو وہاں پہ جو ہے وہ ایسی ناشائستہ جو گفتگو ہے, کلمات ہے, باتیں ہیں, الفاظ ہیں, وہاں وہ ان کو سننے کو نہ ملیں گی. خود تو کریں گی نہیں لیکن کانوں میں بھی نہیں کہیں سے پڑیں گی. فیہا عین جاریہ, اس میں چشمے رواں ہوں گے. سبحان اللہ. اب جنت کے خوش نما مناظر بتائے جا رہے ہیں کہ آرام سے بیٹھے ہیں اور سلامتی کی باتیں ہو رہی ہیں, اونچے مقامات پر ہیں, اور اب کیا ہے کہ وہاں پہ چشمے جو ہیں وہ بہ رہے ہوں گے. اور چشموں کے بارے میں آپ قرآن میں پڑھ چکی ہیں کہ چشمے جو ہیں جو جنت میں بہ رہے ہوں گے, وہ کچھ آپ نے پڑھے ہیں سورۃ الواقعہ میں, اور آپ نے سورۃ آپ نے دہر میں پڑھا. تو اسی طرح آپ نے جو چشموں کے بارے میں پڑھا ہے, سورۃ متففین میں پڑھا, سورۃ الرحمن میں پڑھا, اور سورۃ مرسلات میں, تو جنت کے چشمے سلسبیل, کافور, تسنیم, تو بہت سے چشمے ہیں جس کے بارے میں آپ جو ہیں وہ پڑھ چکی ہیں. اسی طرح نہر کوثر کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا, تو اسی طرح جنت کی نہروں کے بارے میں بھی آپ نے پڑھا. تو اب وہاں پہ کیا ہوگا کہ چشمے جاری ہوں گے, بہرے ہوں گے ان کے پاس سے. فیہا سرر مرفوعہ, اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی. سررن سین را را اس کا روٹ ہے, سریر واحد ہے, سرر جمع ہے, اور مرفوعہ اونچے بچھے ہوئے. تو کسی نے سرر کا ترجمہ تخت کا کیا ہے, کسی نے اس کا ترجمہ جو ہے وہ مسندوں کا کیا ہے, تو وہ اونچی مسندوں پر ہوں گے. مرفوعۃن جو ہے یہ اسم مفعول ہے, رفع سے ہے اور بلندی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو یہ جو ہے وہ جنت کا جو سامان ہے, اس کی جو بیوٹی ہے, اس کی جو خوبصورتی اور حسن ہے, اس کا اظہار کیا جا رہا ہے. اب دیکھیں گھروں کے اندر بھی بعض لوگ تخت رکھتے ہیں, ان کو خوبصورت سجاتے ہیں, پھر اس پہ بیٹھتے ہیں. وہ اقواب مودوعہ, اور ساغر رکھے ہوئے ہوں گے. اقواب کوپ کی جمع ہے, کپ. یہ لفظ جو ہے یہ پیالے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور پیالے کے اندر جو مشروب ہوتا ہے اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. وہ اقواب, اور پیالے ہوں گے. پھر ساتھ ہی فرمایا, پیالوں کے ساتھ ہی فرمایا کہ مودوعہ, مودوعہ کا روٹ ہے وو دعات عین, اور اس کے معنی ہے قرینے سے رکھے ہوئے, کہ جو پیالے ہوں گے بڑی ترتیب کے ساتھ, بڑے سلیقے کے ساتھ وہاں پہ رکھے ہوئے ہوں گے, ان کو سجایا ہوا ہوگا. یہ بھی مودوعۃن اسم مفعول ہے. وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ, وَنَمَارِقُ نون میم را قاف, ربائی ہے اس کا روٹ, چار حرفی, نُمْرَقَةٌ واحد ہے, اور نمارق جمع ہے, اور اس کے معنی ہے وسائد. وسائد عربی زبان میں تکیوں کو کہتے ہیں. نمارق اور وسائد تکیوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو وہاں پہ گو تکیے ہوں گے, نمارق گو تکیے. ابھی کسی اسٹوڈنٹ جو ہے اس کے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے, تو پتہ چلا کہ وہ گو تکیا ڈھونڈ رہی ہیں کہ دلہن آنے والی ہے تو گو تکیا. تو عزت کے لیے اور ایک شان و شوکت ظاہر کرنے کے لیے تکیے اور گو تکیوں کا استعمال ہوتا ہے. اور اب تو دیکھیں کہ ایک بستر کے اوپر, ایک بیڈ پر کتنے تکیے ہوتے ہیں, صوفوں پر کتنے تکیے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے, بڑے بڑے, زمین پر بھی کشن اور فلور کشن اور گو تکیے ہوتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے وہ منظر کشی کی جا رہی ہے کہ وہ نمارق مصفوفہ, گو تکیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہوں گی. مصفوفہ صف سے ہے کہ برابر بچھے ہوئے ہوں گے. وہ ذرا بیو مبثوثہ, اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے. ذرا بیو, ذرا بیو جو ہے یہ لفظ جو ہے یہ ذربیۃن واحد ہے اس کا, ذرا بیو اس کی جمع ہے, اس کا روٹ ہے زارا با, اور اس کے معنی ہے, اس کے معنی ہے مخمل کے فرش, نفیس مسندیں, قالین, گدے, بستر وغیرہ, ان سب کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے. وزرا بیو, اور قالین بچھے ہوئے ہوں گے, اور مسندیں بچھی ہوئی ہوں گی, اور جو ہے وہ ہر طرف نہالچے بکھرے ہوئے ہوں گے. مبسوسا با سا سا, مبسوس پھیلے ہوئے, بچھے ہوئے, بکھرے ہوئے. تو ہر طرف گو تکیے جو ہے یا نفیس فرش, قالین وغیرہ وہ بچھے ہوئے ہوں گے. اور آپ دیکھیں کہ آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 16 تک جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ جنت کی نعمتوں کی منظر کشی کی گئی ہے. اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر ایک طرف جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ چہروں سے نعمتوں کا اثر محسوس ہو رہا ہوگا, اپنی کوششوں پر, محنتوں پر, اعمال پر جو رزلٹ ان کو ملے گا اس پر وہ خوش ہوں گے. پھر یہ کہ اونچی جگہ پر ہوں گے, اونچے باغات میں. پھر یہ کہ جب بیٹھیں گے تو کوئی فضول باتیں نہیں ہوں گی جو ان کو سننے کو ملیں, کتنی خوبصورت ان کی مجالس ہوں گی. پھر پانی پینے کے لیے پیاس ہوگی, ڈھونڈنا نہیں پڑے گا, پاس ہی چشمے بہرے ہوں گے. اور جو تخت ہے, مسندیں ہیں, وہ بڑے جو ہے وہ اونچی ہوں گی, پیالے سجے ہوئے ہوں گے. آپ دیکھیں کہ کہیں بھی آپ جاتی ہیں, جیسے کہیں ہوٹل میں جاتی ہیں یا آپ بینکویٹ ہال میں جاتی ہیں, تو وہاں پہ جو مشروبات ہوتے ہیں جب سجے ہوئے ہوتے ہیں, یا بعض ہوٹل جب بک ہوتے ہیں اس میں مارننگ میں جو ناشتہ فری ہوتا ہے اور کیسے وہ بوفے سسٹم ہوتا ہے اور چیزیں سجی بھی ہوتی ہیں, تو کتنے اچھے مناظر لگتے ہیں, کتنا اچھا لگتا ہے. تو یہاں پہ اہل جنت کی راحت آسائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ساری نعمتیں ان کو جو ہیں وہ ملیں گی, سبحان اللہ. اور ہم اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ یا رب العزت آپ ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کر لیجئے گا جنہیں یہ نعمتیں ملیں گی. پھر آپ دیکھیے کہ آیت نمبر 17 سے لے کر 20 تک کائنات کی بعض نشانیوں کی طرف متوجہ کیا گیا ہے, اور اللہ رب العزت نے دعوت دی ہے کہ جو رب ان نشانیوں کو پیدا کرنے والا ہے وہ رب قیامت کا دن جو ہے وہ ضرور لائے گا. اَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بنائے گئے ہیں؟ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ خاص طور پر اونٹوں کا ذکر کیا گیا ہے, کیونکہ اہل مکہ عرب جو بدو تھے وہ سفر کرتے تھے یا گھر میں ہوتے تھے, تو اونٹ ان کے بہترین ساتھی, وفادار ساتھی, خدمت گزار ساتھی. اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو اونٹوں کی طرف غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں کہ اے لوگو, کیا تم اونٹوں پر غور نہیں کرتے؟ اونٹوں کی خصوصیات پر غور تو کرو کہ عرب میں سب سے بڑا جانور اپنے ڈیل ڈال کے اعتبار سے اونٹ ہے, ہاتھی تو وہاں ہوتا نہیں تھا, تو عظیم الجثہ. اور اللہ نے اس کو ایسا عظیم اور طویل قامت والا جانور بنایا کہ اگر اس کے اندر نکیل ڈال دی جائے تو چھوٹا سا بچہ بھی اس بڑے جانور کو لے کر جدھر چاہے جو ہے وہ چلائے پھرائے, اور وہ بچونوں چرا ان کی اطاعت کرتا جائے. اور غریب بھی اس جانور کو پال سکتا ہے, پالنے میں کوئی مشکل نہیں, اور اپنا پیٹ بھی بھر لے گا, کیونکہ یہ جانور جو ہے اونچے درختوں کے پتے توڑنے میں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, درختوں کی سوکھی شاخیں کھا کر بھی گزارا کر لیتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ اتنا خدمت گزار کے رات کا بھی ساتھی اور دن کا بھی ساتھی, سفر میں کئی کئی دن جو ہے یہ چلتا ہے اور بھوک اور پیاس کا مقابلہ کرتا ہے. کانٹوں سے پیٹ بھرنا, بڑی سے بڑی مشقت کو برداشت کرنا, اور پھر اس کا گوشت, اس کا دودھ, اس کے اوپر سامان کا ڈھونا, اس کی ہر چیز جو ہے ان کے کام آتی, حتیٰ کہ اس کی رفع حاجت بھی جو ہے وہ ان کے کام آتی. تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تم غور نہیں کرتے کہ یہ عظیم جانور کس نے پیدا کیا اور کس طرح یہ تمہاری اطاعت کرتا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے. اور جب صحرا میں سفر کرتا ہے تو پانی وہاں نہیں ملتا, اللہ نے اس کے پیٹ میں ایک ریزرو ٹینکی جو ہے وہ بنائی ہے, 7-8 دن کا پانی پی کر یہ اس ٹینکی میں محفوظ کر لیتا ہے, اور کتنے دن جو ہے وہ پانی پیے بغیر گزارا کرتا ہے. اتنا اونچا ہے پر اس پہ چڑھنے کے لیے کوئی سیڑھی بھی نہیں لگانی پڑتی, بغیر سیڑھی کے آپ اس پہ بیٹھتے ہیں, کیونکہ اللہ نے اس کے پاؤں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے, ہر پاؤں میں 2 گھٹنے بنائے ہیں, ان کو وہ طے کرتا ہے، بیٹھتا ہے، تو پھر لوگوں کا اس پہ چڑھنا اترنا آسان ہو جاتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، گرمی کا سفر، دھوپ کا سفر برداشت کرتا ہے، اور یہ ہے اللہ کی قدرت کی نشانی۔ تو اے انسان، اونٹ تو تمہارا مطیع ہو، فرما بردار ہو، اور تو اللہ کا مطیع اور فرما بردار کیوں نہیں ہوتا؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور آسمان کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بلند کیا گیا ہے؟ عربوں کی جو بدوانہ زندگی تھی، تو نیچے ان کے پاس زمین اور جانور، اور اوپر آسمان، کھلے آسمان کے نیچے وہ سفر طے کرتے تھے۔ تو کہا کہ چھت بلند ہو گئی اور کہیں ستون نظر نہیں آتے، یہ کیسا عجیب ماجرا ہے۔ ماہر سے ماہر انجینئر ایسی عمارت نہیں بنا سکتا کہ اس کا کوئی پلر نہ ہو، کوئی دیوار نہ ہو، اور یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اللہ نے جو ہے وہ آسمان بنایا، اور کتنی بلندی پر بنایا، اور اس پر کوئی، اس کے نیچے جو ہے وہ ستون نہیں ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کس طرح گاڑ دیے گئے ہیں، کس طرح جما دیے گئے ہیں؟ پھر اللہ کی قدرت کی ایک نشانی جو ہے وہ پہاڑ ہیں، اور زمین میں چلے پھریں، نظر دوڑائیں، اور اونچے اونچے پہاڑ جو ہیں وہ نظر آئیں گے۔ ہواؤں کو، بادلوں کو کنٹرول کرتے ہیں، بارش کی تقسیم میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں، اور قدرت کے بے شمار قیمتی خزانے جو ہیں ان کے سینوں کے اندر مدفون ہیں، اور زمین پر کیلوں کی طرح، میخوں کی طرح گاڑ دیے گئے ہیں۔ جو رب ایسی عظیم چیزیں پیدا کر سکتا ہے، تو وہ انسان کو مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا، اور قیامت کیوں نہیں لا سکتا؟ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھا دی گئی ہے؟ اب آپ دیکھیں کہ پہاڑوں سے ذرا نیچے اپنی نظر ہٹائیں تو زمین تمہیں دعوت نظارہ دے گی، جو تمہارے قدموں کے نیچے بچھا دی گئی ہے۔ اس کے گوشے گوشے میں ہر طرف جو ہے وہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں جو ہیں وہ پیدا کی گئی ہیں۔ کہیں تم گھر بناتے ہو، کہیں تم کھیت اور باغ اور چمن جو ہے وہ سجاتے ہو، کہیں تمہارے جانور چرتے ہیں، کہیں تم اس میں پیٹ بھرنے کے لیے جو ہے وہ کاروبار کرتے ہو، تو کہیں اس کے اندر پانی کے چشمے ہیں۔ تم اپنی نظر تو دوڑاؤ، سوچو تو صحیح، کیا یہ خود سے خود بن گیا، یا اس کو کس نے بنایا اور کیسے بنایا؟ تو یہ سارا قدرت کا نظام پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ ان کا کوئی خالق ہے، قیامت آ کر رہے گی اور حساب کتاب جو ہے وہ ہو کر رہے گا۔ پھر آیت نمبر 21 سے لے کر 26 تک، یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا اصل مقام بتایا گیا ہے کہ آپ کا اصل فرض لوگوں کو حق بات پہنچانا ہے۔ فذکر، انما انت مذکر۔ اچھا، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نصیحت کیے چلے جاؤ، تم تو بس نصیحت ہی کرنے والے ہو۔ لست علیہم بمسیطر، تم کچھ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہو، تم ان پر کچھ زبردستی کرنے والے نہیں ہو۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ کا کام تذکیر، تبلیغ اور دعوت ہے، اس کے علاوہ ایمان لانے پر ان کو مجبور کرنا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیں۔ جب وہ اقرار کر لیں گے تو انہوں نے مجھ سے اپنے خونوں اور مالوں کو بچا لیا سوائے حق اسلام کے، جو اگر ہمارے علم میں نہ آیا تو ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ تو بعض یہ کہتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے کا یہ حکم ہے، اور کیونکہ ہجرت کے بعد تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتال کا حکم دے دیا گیا تھا، لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ اصل بات جو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی گئی ہے کہ آپ کا کام جو ہے وہ لوگوں میں دعویٰ کرنا ہے، ان لوگوں میں جو نصیحت قبول کرنا چاہتے ہیں، جو ماننا نہیں چاہتے۔ بے مسیطر، آپ ان پر کوئی داروغہ نہیں ہیں، آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں۔ بے مسیطر، اس کے معنی ہیں دروغہ کے، یا پھر کسی کو جو ہے نیکی کا کام کرنے کے لیے مجبور کرنے کے، اور اس کا روٹ ہے سین توا را. اس کے معنی ہیں کہ کسی کو جو ہے وہ کوئی کام کرنے کے لیے اس پہ سختی کی جائے، اس کو مجبور کیا جائے، تو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں، زبردستی نہیں منوانا. الا من تولا و کفر، البتہ جو شخص منہ موڑے گا و کفر اور انکار کرے گا، تو آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ ان کو عذاب دے گا، بڑا عذاب. اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، پھر ان لوگوں کو پلٹنا ہماری ہی طرف ہے. ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے. تو اب یہاں پر جو ہے یہ بتایا جا رہا ہے کہ بس آپ کا کام یہ ہے کہ ہانکے پکارے انہیں اللہ کے دین کا پیغام دے دیں، اور اگر کوئی نہیں مانتا تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، پھر یہ کہاں جائیں گے؟ اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ، پھر ان کو ہماری ہی طرف لوٹنا ہے. اور ایاب جو ہے اس کا روٹ ہے، ایاب کا روٹ ہے حمزہ واو با، اور اواب کہتے ہیں لوٹنے کو، ایوب بھی اسی سے ہے، لوٹنے والا، رجوع کرنے والا. تو ایابہم، انہیں ہماری ہی طرف لوٹنا ہے. ثم ان علینا حسابہم، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے. تو انسان جو ہے گناہ کر کے، غلطیاں کر کے کہیں چھپ نہیں سکتا، کہیں بھاگ نہیں سکتا. تو یہ آخری جو دو آیات ہیں اس میں دھمکی دی گئی ہے، اس میں تنبیہ کی گئی ہے کہ جب یہ اللہ کے پاس آئیں گے تو پھر اللہ انہیں ایسا پکڑے گا کہ جو ہے وہ کوئی انہیں روک نہیں سکتا، ہماری ہی طرف یہ لوٹیں گے، بھاگ کر کہاں جائیں گے؟ موت کے بعد انہیں ہمارے ہی پاس آنا ہے، دنیا میں بھی ہم ان سے حساب لیں گے اور آخرت میں بھی ہم ان سے حساب لیں گے. اور اللہم حسبنا حسابا یسیرا، یہ دعا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور آپ اپنی بعض نمازوں میں پڑھتے بھی تھے. لیکن اس آیت کے جواب میں پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اور یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ ہی ان کا حساب لیں گے، اللہ تعالیٰ ان کا محاسبہ کریں گے. تو ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ آسان محاسبے کی دعا کرنی چاہیے. یہ ہے سورۃ الغاشیہ. تو آپ دیکھیں کہ اس میں ایک طرف جنت کی خوشخبری دی گئی ہے اور خوبصورت نعمتوں سے جنت کا تعارف کروایا گیا ہے، دوسری طرف جہنم جو اپنی پوری ہولناکیوں کے ساتھ دہک رہی ہوگی اس کا ذکر کیا گیا ہے، بتایا گیا ہے کہ ایک طرف جہنم ہے اور ایک طرف جنت ہے، کائنات سے دلائل ہیں، اور ایک ہی بات کہی گئی ہے کہ لوگوں قیامت کے آنے سے پہلے تم قیامت جو ہے اس کی تیاری کرو، تم اپنی موت کی تیاری کرو، اس لیے کہ وقت جو ہے وہ تمہارے لیے بہت ہی تھوڑا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دعا کیا کرتے کہ اللہ ان کے اوقات میں برکت اور لمحات میں خیر عطا کرے. کیوں؟ جب جو ہے وہ انسان کے اوقات میں برکت ہو اور انسان نیکی کے کام کرنے پر آمادہ ہو جائے، تو پھر جو ہے وہ ارد گرد کی زندگی اور دنیا سے بے نیاز ہو کر اپنے گزرتے ہوئے وقت کو سرمایہ بنانا چاہتا ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچانا چاہتا ہے، پھر وہ اپنے ٹائم کی مینجمنٹ کرتا ہے، پھر وہ فضول اور لایعنی باتوں سے پرہیز کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا کہ وہ فضول باتوں میں اپنے وقت کو ضائع کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جس بات سے اسے سروکار نہ ہو اسے چھوڑ دے. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. تو پھر کیا کرنا ہے؟ کہ فرائض ادا کرنے ہیں اور غیر ضروری چیزیں جو ہے نا اپنی گفتگو سے، اپنی زندگی سے، اپنے اعمال سے نکالنی ہیں. جیسے گھر کے اندر بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کبھی ہمارے استعمال میں نہیں آتی لیکن کسی کو دینے کو دل نہیں چاہتا. کپڑے ہیں، برتن ہیں، اپنے سٹورز کا آپ جائزہ لیں. پڑی پڑی چیزیں فنا اور ضائع ہو جاتی ہیں لیکن کسی کو دینے کو دل نہیں چاہتا. تو کیا کرنا ہے؟ ان چیزوں کو بھی کسی کو دینا ہے، صدقہ خیرات کرنا ہے، اور غیر ضروری باتوں کو، عملوں کو اپنی زندگی سے نکالنا ہے. بڑی خوبصورت حدیث ہے صحیح ابن حبان میں ابو ذر رضی اللہ عنہ کی روایت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں تھا کہ عقل مند آدمی پر یہ واجب ہے کہ اپنی عقل کو مغلوب نہ ہونے دے، ایک گھڑی اپنے رب سے مناجات کیا کرے، ایک گھڑی اپنے نفس کا محاسبہ کیا کرے، ایک گھڑی اللہ تعالیٰ کی کاریگری پر غور کیا کرے، اور ایک گھڑی کھانے پینے کی اپنی ضروریات پوری کیا کرے. اسی طرح عقل مند آدمی پر واجب ہے کہ وہ اپنے زمانے سے باخبر ہو، اپنے کام پر متوجہ ہو، اور اپنی زبان کی حفاظت کرے، اور ناپ تول کر بولے گا تو اس کی بات کم ہی ہوگی سوائے اس کے بارے میں جس کا اس سے سروکار ہو. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث، جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا جب جو کچھ ہم بولتے ہیں اس پر بھی محاسبہ کیا جائے گا، ہماری پکڑ ہوگی، تو آپ نے فرمایا، معاذ، تمہاری ماں تمہیں روئے، کیا لوگوں کو ان کی ناک کے بل جہنم میں دھکیلنے والی چیز ان کی زبان کی کاٹی ہوئی فصلوں کے علاوہ کچھ اور بھی ہے؟ تو آپ دیکھ لیں، ثم ان علینا حسابہم، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے. ایک صحابی جب فوت ہونے لگے تو کچھ لوگ ان کے پاس آئے، دیکھا کہ ان کا چہرہ بڑا ہی اطمینان سے چمک رہا ہے، بڑے ہی مطمئن اور آسودہ. لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی کہ آپ اس نزا کے حال میں، یعنی آپ کا آخری وقت محسوس ہوتا ہے اور آپ اتنے مطمئن ہیں، تو انہوں نے کہا، دو عادتوں سے زیادہ میرے پاس کوئی مضبوط عمل نہیں ہے. نمبر ایک، میں اس چیز کے بارے میں گفتگو نہیں کرتا تھا جس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہو، سروکار نہ ہو. دوسرا، میرا دل تمام مسلمانوں کی طرف سے صاف اور ان کا خیرخواہ تھا. اب آپ دیکھ لیں کہ میں اور آپ جو ہیں وہ کہاں پہ کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے اور میرا اور آپ کا آسان محاسبہ کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے صرف نظر کرے. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک.